مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1432 سنہ ہجری کہ جمادی الاولی کی آج 30ویں شب ہے. دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلام بھائیوں کے 12 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. اس ضمن میں آج مدنی مذاکرہ کی ترکیب ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پہ بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں سے یا ملک کے مختلف حصوں سے، بیرون ملک سے بھی روزگار کے لیے مختلف ممالک میں سفر رہتے ہیں. اب جب کوئی شخص کمانے کے لیے کسی ملک میں پہنچتا ہے تو بابا وہاں کے حالات معاملات، بعض اوقات قرضے چڑھ جاتے ہیں، پھر ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یہاں بھیجنے ہوتے ہیں، تھوڑا وہ ذہن ہو تب بھی پھسل جاتا ہے بندہ اور یہ غور کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ رزق حلال سے آیا یا حرام سے. اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ہمیں عطا کریں کہ چاہے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں، ہمیں ہمارے روزگار کے حوالے سے کس قدر اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس روزگار کا ہماری دنیا اور آخرت کے معاملے پہ کیا کیا اثر پڑتا ہے.
پارہ 12 صلی اللہ تعالی علی محمد کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شعراء آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یعنی وہ ہر جاندار کے، یعنی اپنے فضل و کرم سے ہر جاندار کے رزق کا، روزی کا کفیل ہے. تو یہ حکم قرآنی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے اتنے وقت کی روزی مجھے وہ اپنے کرم سے ضرور بہم فرمائے گا پہنچائے گا۔ ایک عجیب سی بات یہ ہے جسے مفتی احمد یارغن نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی نے اسی آیت کے تحت غالباً لکھی ہے، بندے کی بے حسی کے تعلق سے، کہ اللہ تعالی نے بندوں کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے مگر مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی ہوئی، اس کے باوجود روزی کے لیے تو یہ مارا مارا پھرتا ہے، ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے، اور مغفرت کے جس کے لیے ذمہ نہیں لیا گیا اس کے باوجود اس کی پڑی ہی نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو روزگار کے بجائے مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ جس کا ذمہ نہیں لیا، ایمان پر خاتمہ جو مسلمان ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے، اس کے ایمان کے خاتمے کا ذمہ تو نہیں لیا نا، کہ جو ایک بار مسلمان ہو گیا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اب یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا، یہ تو ذمہ کرم پر نہیں لیا، تو اس کی بالکل پرواہ نہیں، اور پیسوں کے لیے بھگدڑ کر بھگدڑ مچی ہوئی ہے، جس کو چاہیے ڈالر پاؤنڈ کا دیوانہ بنا ہوا ہے، مدینے جا رہا ہے کیوں جا رہے تو پتا چلا ریال کی کشش کھینچے لیے جا رہی ہے، سرکار مدینہ کی کشش نہیں لے جا رہی ریال لے جا رہے، ایسا نہیں کہ سبھی اسی لے جاتے، میں تو جب وہ بات پیسوں کی آ رہی ہے نا اس لیے میں وہ روزگار کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے لیکن وہ سچا واقعہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے، کہ ایک شخص باہر کمانے کے لیے اپنے ملک سے باہر جا رہا تھا، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا کہ میں وہ باہر ملک کمانے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا خدا حافظ کرنے آیا ہوں، تو پیر صاحب نے ان کو مطلب دروازے تک چھوڑا اور فرمایا کہ جس ملک میں تم جا رہے ہو نا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا، تو مرید ایک دم جھٹکا کھا گیا کہ حضرت کیا فرما رہے، تو بولا کیوں یہاں کا خدا تم کو روزی نہیں دے رہا اس لیے تم دوسرے ملک میں روزی لینے جا رہے ہو، وہاں کوئی اور خدا ہوگا تو اس کو میرا سلام بول دینا، یعنی یہ جھٹکا ہے اس کو چوٹ کی کہ جو خدا اس ملک میں تمہیں روزی دے گا وہی خدا یہاں بھی تو دے ہی رہا ہے نا، تو روزی کے لیے کیوں دنیا بھر میں مارے مارے پھر رہے ہو بھائی، تو عام طور پہ یہ جو لوگ دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں نا وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پھر رہے، وہ جمع کرنے کے لیے پھر رہے ہیں، صحیح اگر آپ غور فرمائیں نا، کیونکہ پیٹ تو یہاں بھی بھر جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے، وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں ہماری روزی بند ہو گئی ہے، اب میں بولتا ہوں روزی بند ہو گئی تم سانڈ کیسے ہو گیا اتنا بڑا، روزی بند ہو گئی ہے وہ دیکھنا ہے تم کو تو قبرستان جاؤ، قبرستان کے اندر جتنے بھی سوئے ہوئے نا سب کی روزی بند ہو گئی تھی، تو یہ اندر آ گئے، جو زمین کے اوپر ہے اس کی روزی بند نہیں ہے، اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے، جب ہی تو یہ مطلب زندہ ہے۔ اب انسان نے اپنی اتنی ضروریات بڑھا لی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو باہر ملکوں کے پھیرے لگانے پڑتے ہیں، ضروریات بہت بڑھا دی ہے، اگر وہ سادہ کھانے پر سادہ مکان پر سادہ لباس پر قناعت کرتا گزارا کرتا اس کو مارا ماری کی ضرورت نہ پڑتی، اب اس کو بہترین کھانا چاہیے، اب وہ فاسٹ فوڈ ہو یا ڈیپ فرائی ہو یا وہ طرح طرح کی بٹر کولا چربی کولا فیٹ کولا، وہ طرح طرح کی مطلب یعنی کہ وہ اس طرح کی کولائیں ہوں، فالودے ہوں، حلوے ہوں، اور دن میں 5 مرتبہ کھانا چاہیے، اچھا لباس نئے نئے فیشن کا لباس چاہیے، وہ تھوڑا فیشن تبدیل ہوا، لباس پھینک دیا. حالانکہ حدیث شریف میں کہ اس وقت تک لباس کو پرانا نہ سمجھو جب تک اس کو پیوند نہ لگا لو. ہے ہم میں تو پیوند والا لباس پہننے والا. پیوند، واٹ از پیوند؟ وہ کلوتھ پیس، پھٹے ہوئے کپڑے پر جو اس کو رفو کرتے ہیں، سیتے ہیں، جوائنٹ، یعنی کہ کلوتھ پیس جوائنٹ کرتے ہیں نا، اس کو پیوند بولتے ہیں. اٹ از سننا. تو یہ حدیث شریف میں کہ اس وقت تک کپڑے کو پرانا مت سمجھو کہ جب تک پیوند نہ لگا لو. پیوند والا پہنتا کون ہے؟ چلو ٹھیک ہے، سامنے اگر وہ پیوند نہیں مطلب جمتا واقعی، یعنی کہ فی زمانہ اگر کوئی پیوند معزز آدمی پہنے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا پہنو. لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ایسی جگہ ہو کہ جہاں نظر نہیں آتا تو وہاں تو آدمی پیوند لگا لے یار. لیکن ہماری ڈکشنری بھائی نہیں یہ جوائنٹ لگانا، بلکہ تھوڑا سا فیشن چینج ہوا، وہ کلوتھ جو ہے وہ کام کا نہ رہا، وہ پھینک دیا، تو ضائع کر دیا یا کسی کو دے دیا. اچھا مکان تو عالی شان چاہیے، بہت کشادہ، بڑا، لمبا، چوڑا، اس میں پھلواری بھی ہو، تو اس میں مطلب برآمدہ بھی ہو تو بڑی جگہ ہوگی، پھر اس کے لیے نوکر بھی چاہیے. پہلے کی خواتین جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے کپڑے مانجتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، صفائی کرتی، جھاڑو لگاتی، ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی. اب بیچاریاں وہ سیٹھانیاں بن گئیں، پیسہ آ گیا تو وہ نوکرانیاں آ گئیں، تو وہ آڈر سے کام ہوتا ہے، پھر بیماریاں آ گئیں، بدن بھول گیا بیٹھے بیٹھے آڈر کرتے کرتے بیماریاں، پھر وہ بیماریوں کے لیے پھر علاج چاہیے، ڈاکٹر. ڈاکٹروں نے بھی دوا مہنگی کر دی جب دیکھا کہ بھائی یہ بہت بیمار ہوتے ہیں، تو یہ جب چربی کولا پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ ڈیپ فرائی پر خرچہ کرتے ہیں، یہ فاسٹ فوڈ پہ خرچہ کرتے ہیں، یہ بریانی پر خرچہ کرتے ہیں، یہ ہوٹلنگ پر خرچہ کرتے ہیں، تو ہم کو بھی دو، ہم بھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ سب نے لوٹ مار مچا دی. اب اس کے لیے پیسہ لینے لیے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، کیا کریں؟ اب آ جاؤ سادگی پہ، وہ شعر تو پڑھتے ہیں، وہ شعر ہی پڑھنا ہے، اور زیادہ جوش آ کے سبحان اللہ بولنا ہے، باقی کرنا تھوڑی ہے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والا. اب بہترین کپڑے زیب تن ہیں اور بڑی بڑی نوٹوں پر نظر ہے میری، اور میں یہ شعر پڑھوں تو کیسا لگوں؟ یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے. کھانا تو دیکھو، جو کی روٹی بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر، یعنی پیٹ بھر کے روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ میں پڑھوں، اور ابھی گھر میں لڑ کر آیا تھا کہ تم نے آج، میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ مجھے وہ بریانی اور سویٹ ڈش کی ضرورت تھی، وہ تم نے میرے کو کل کا فریج کا کھانا پکا کے گرم کر کے دے دیا، اور یہ پڑھ رہا آج کل، وہ جھم جھم کے پڑھ رہا اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، آواز میری اچھی ہے نا. تو ہم لوگوں کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، تو اس لیے بھی دوسرے ملکوں میں بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ہیں، اور مال کے پیچھے جان دے دیتے ہیں. تو مال کی محبت ہے نا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ بہت 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 بری ہے، اور اس نے کسی کو سکھی نہیں کیا. کیونکہ مال جو ہے نا، مال سے کیا مطلب، کیا ملتا ہے مال سے؟ مال سے امراض ملتے ہیں، جی ہاں، مال سے بیماری ملتی ہے. غریب آدمی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں پیزا کھاؤں، میں ہوٹلنگ کروں، اور میں وہ ادھر ہوٹل میں جاؤں جدھر بہت وہ کھلی فضا ہے اور بہت کھانا اچھا ہے، لیکن اب بل زیادہ ہے، وہ نہیں جا سکتا. تو یوں وہ مال کی کمی کی وجہ سے مرض سے بچ جاتا ہے. اور وہ جو پیسہ جس کے پاس جاتا ہے، آپ مالداروں کو دیکھو، زیادہ تر ہارٹ فیل یا ہارٹ کے امراض جو ہے نا، یا آپ وہ سروے کر لو، آپ کو اس میں مالدار زیادہ مبتلا ملے. غریب مزدور تو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، میرا خیال ہے لیبر جو ہے وہ ایک بھی نہیں ملے گا کہ جس کو دل کی بیماری ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطلب محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پسینہ اس کو آتا ہے، وہ لوڈنگ انلوڈنگ کرتا ہے، تو اس کو موومنٹ ملتی ہے اس کے وینس کو، اس میں بلڈ جو ہے وہ جام نہیں ہوتا، اس کا راستہ جو دل کی طرف جا رہا ہے وہ فریش رہتا ہے، اور مالدار جو بیٹھا رہتا ہے یوں کر کے بیٹھتا ہے، ٹیڑھا بیٹھتا ہے تو اس کی کمر دکھ جاتی ہے، پیٹ باہر آتا ہے پیٹ پریس کرتا ہے اور نسوں پر تو کمر بیچارے کی دکھ جاتی ہے، پھر موٹا ہو جاتا ہے چل نہیں سکتا بےچارا، تو زیادہ پیسے والا بےچارا یہ بےچارا یہ وقت اس دور میں دکھی ہے، ایک تو اتنی بیماریاں پالتا ہے اور اس بےچارے کو پھر حل میں مزید اور پیسہ لاؤ اور پیسہ، ہائے پیسہ ہوئے پیسہ، ہائے پیسہ ہوئے پیسہ، حل میں مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے وہ یوں مطلب. اب یہ تو سارا میں نے آپ کو دو چار سائڈ ایفیکٹ دولت کے بتائے جو فی زمانہ دیکھے جا رہے ہیں. اب اگر کوئی بولے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی دولت مند تھے، تو خدا کی قسم ان کی دولت مندی پر ہم سب کی غربتیں قربان. ان کی دولت میں سے خدا کی قسم ایک نوالا نہیں، ایک دانہ مجھے مل جائے نا اور میں کھا لوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرا حسن ظن ہے سیدھا جنت میں انشاءاللہ، ایسی برکت نصیب ہو. تو ان سے ہماری ریس تھوڑی ہے، ان کی روزی کیسی حلال ستھری اور ایکیوریٹ، اور پھر ان کی سخاوتیں مشہور. ان کے خزانے کے منہ کھلے ہوئے تھے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے. یہ ایسے بزنس مین تھے کہ جب ان کے پاس یعنی کہ کچھ غلہ میننگ رائس اور کیا اناج آیا، اور اس وقت وہ قحط تھا بہت، یعنی کہ بارش نہیں ہوئی تھی، رین وغیرہ بند تھی اور خوب وہ تنگی تھی اناج کی کھانے کی، اس وقت وہ غلہ آیا، ویپاریوں نے ان کو گھیرا. اب تاجر لوگ بھی بزنس مین بھی پہنچے ان کے پاس کہ تمہارے پاس اتنے اونٹ بھر کے یہ اناج جو آیا ہے تو یہ ہم آپ کو ڈبل دام دیتے ہیں، ڈبل ریٹ پر ہم کو دے دو. آپ نے منع فرمایا، ٹریبل ریٹ لے لو، منع فرمایا. اور پھر یہ سارا جو بھی تھا وہ مفت میں مسلمانوں میں ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا. یہ تو ہے اپنا، اپنے تو اسٹاک کرتے اسٹاک کہ بھائی دیکھو دام بڑھے گا، سیزن آ رہا ہے دام بڑھے گا، رمضان شریف آ رہا ہے، کھجوروں کا اسٹاک کرو صاحب. یہ مسلمان عقیدت میں سنت سمجھ کر کھجور سے افطار کریں گے، ہم ان کو سڑی ہوئی کھجوریں کھلائیں گے، اسٹاک کرو جلدی. آج مسلمان کی حالت ہو گئی، فروٹ اسٹاک کرتے ہیں، فروٹ جی ہاں فروٹ بھی اسٹاک کرتے ہیں، اس کو اس کی مخصوص ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ہیٹ یا کولنگ وغیرہ دے کر اس کو بچا بچو کے رکھتے ہیں کہ ایک فکس پیریڈ کے لیے یہ محفوظ رہتی. اسی طرح مرغی ہین، مرغی کا جو گوشت ہے وہ چکن، یہ کٹا ہوا گوشت، اس کو یہ لوگ وہ فریز کرتے ہیں اور اسٹاک کرتے ہیں سیزن کے لیے. اس کے بھی سیزن ہے کہ جیسے کہ وہ گرمی ہے تو ابھی سستی ہے، لوگ کم کھاتے ہیں، سردی میں زیادہ کھاتے ہیں، تو گرمی میں اسٹاک کریں گے اس کو، غالباً یہ گرمی میں اسٹاک کرتے ہیں، سردی میں اسٹاک کو نکالتے ہیں، گوشت کو سستی ملتی ہے نا ابھی. تو ہم مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے، تو پھر برکت تو رہے گی نا، اور ہرس اتنی ہے کہ دنیا بھر میں جاؤ. اب ادھر کام چل رہا ہے اس کے باوجود دوسرے ملک جائے گا، اس کا برانچ کھولے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا. اور کئی ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسہ ہوتا ہے مناسب اس کو، مگر سروس بھی ساتھ کرتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے، سروس بھی کریں گے کاروبار بھی کریں گے، ہر طرح سے بس پیسہ 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 پیسہ. پھر بولتے ہیں پرانی ہوتا، یہ پریشانی آ گئی، یہ مشکل آ گئی، یہ مصیبت آ گئی. تو مصیبت کیا ہے؟ مصیبت کو تم نے پالا ہے، تم کو تنگ دستی ہے اس لیے کہ تم کو پیسہ چاہیے. جس کو پیسہ نہیں چاہیے اس کے پاس کوئی تنگ دستی نہیں ہے، الحمدللہ تنگ دستی نہیں ہوتی اس کو، اس لیے کہ اس کا ذہن بنا، اس کو قناعت کی دولت مل گئی تو اس کو کوئی تنگ دستی نہیں، کوئی اس کے پاس یعنی کہ ہے نہیں، پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ضرورت ہی نہیں اس کو. تو اس لیے جو پیسوں کے پیچھے خوار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ذہن بنائیں اور تھوڑے پر قناعت کریں، جتنا مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں، کھائیں پئیں موج کریں. اللہ تعالیٰ کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے بس، اور اتنا دے کے ہم مطلب انہیں کھائیں دھونے والے بچے ہیں، بس ہم کو اتنا ہائے ہائے بینک بیلنس چاہیے، وہ بیلنس چاہیے، یہ چاہیے، ادھر ہماری برانچ کھل جائے، ادھر برانچ کھل جائے، اور اتنا پیسہ ہمارے پاس مطلب بیلنس ہو جائے. پھر یہ شیطان بولتا ہے تیری بیٹی کی شادی کروانی ہے اس کو جمع کر، بیٹے کی شادی کروانی ہے اس کو جمع کر، یہ کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، فیکٹری کھولنی ہے، فلاں کرنا ہے، تو یہ جمع کرواتا ہی رہتا ہے نفس جو ہے. اور بندہ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، یو گو ان قبر، یور ٹائم فنش، گو، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. تو یہ گیٹ آؤٹ ہے، بچے کا انتظار کرے کہ بچہ پیدا ہو، پیدا ہو، پیدا ہو، اور بچہ بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور باپ بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے قبر میں. بڑی ارمانوں سے بچے کا انتظار کیا تھا، وہ چلا گیا. تو اس لیے کہ بچے کے لیے جگہ خالی کرنی ہے نا. اگر کسی کی ڈیتھ نہ ہوتی، کوئی نہ مرتا، تو کس کو جگہ ملتی ہے؟ تو اس لیے یہ نظام بنا ہوا کہ مرنا پڑے گا، چلو جگہ خالی کرو. اس لیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ دولت جو ہے نا، منی، جس میں طرح طرح کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، کسی نے روپیہ نام رکھا، کسی نے درہم نام رکھا، کسی نے ریال رکھا، کسی نے دینار رکھا، کسی نے پاؤنڈ رکھا، کسی نے ڈالر نام رکھا اس کا، طرح طرح کے نام ہیں اس کو. یہ بس اس سے دل لگانا اچھا نہیں، کیونکہ اس کو یہ جب سب سے پہلا سکہ، سب سے پہلا روپیہ یا سکہ یا نوٹ یا درہم جب ایجاد ہوا تھا نا دنیا میں، تو شیطان نے اس کو چوما، چوما سر پہ رکھا اور بولا کہ تو تجھ سے جو محبت کرے بس وہ میرا دوست ہے. تو اس لیے اس سے محبت کرنا نہیں ٹھیک. اور اب میں کیا بولوں، ہم سبھی محبت تقریباً کرتے ہیں اس سے، اور اس کی محبت میں بھی وہ مجازی عشق میں اس کے مطلب خوار ہو گئے، جان قربان کر دیتے اس کے. تو ایک تو یہ کہ یہ اچھی نہیں ہے. اگر حلال طریقے سے بھی آتی ہے تو زیادہ تعداد میں آتی ہے، ضرورت سے زیادہ، تب بھی اچھی نہیں ہے. اس کا نہیں مطلب یہ پریشان کرتی ہے. اور اس دور میں تو حلال طریقے سے کرتا کون؟ اب جیسے کہ دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جاتا ہے، تو یہ سوال پوچھا گیا، تو پہلے تو آج کل ہمارے یہاں ایک ویزا پرابلم ہے، دنیا کے دوسرے ملک میں یہ جانا چاہتا ہے اور خواب بھی امریکہ کا دیکھتا ہے، امریکہ میں جا کے نوکری کروں گا، تو ملتا نہیں ویزا، اس لیے مجبور ہوتا ہے. اب اس ویزے پر یہ کتنی اس کو رشوتیں دینی ہوتی ہیں یہ خود سمجھتا ہے، کتنے گناہ کرنے پڑتے ہیں، کتنا اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کبھی زندگی میں اس نے بزنس نہیں کیا تھا، اس کو اپنے پاسپورٹ پر بزنس ویزا لگوانا پڑتا ہے، لگوانا پڑتا ہے نا، کہ آئی ایم بزنس مین. واٹ از بزنس؟ وہ تو میرے باپ کو بھی نہیں پتا تھا بزنس کیا بھلا ہوتی ہے، اس کو پتا نہیں ہے. بزنس اس نے اپنے پاسپورٹ پر جھوٹ موٹ لکھوانا پڑے گا تاکہ وہ اس کو ویزا لگے دوسرے ملک کا. یہ دوسرے ملک کے قوانین بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں، گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اگر ویزے میں وہ صحیح لکھواتا ہے اس کو ویزا نہیں ملتا. بہرحال تو اب یہ کہ یہ ایک تو رشوتوں کے ذریعے اس کو ویزا ملتا ہے. اچھا، ہر ملک کا ویزا رشوت ہی سے ملتا ہے یہ میں کنفرم نہیں کر، لیکن یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات رشوت سے بھی ویزا لینا پڑتا ہے اس میں. اچھا، اس میں بھی میں نے واقعات سنے کہ بعض اوقات پھر بھی یہ ایجنٹوں کے ذریعے پھنس جاتا ہے اور اس کو نقلی ویزا دے دیتا ہے ایجنٹ، رشوت بھی لیتا، یا رشوت نہیں تو کر چلو اب چارج لیتا ہو ویزا لگوانے کا. ایجنٹ کے تھرو ویزا لگوانا ہے تو جائز، اب رشوت دے نہ دے یہ اس کا ایجنٹ کا میٹر ہے، ہم نے اس کو کوئی چارج فکس دے دیا کہ بھائی میں 5000 روپے دوں گا، لوں گا تم اس کو ویزا لگوا دوں گا، تو اب یہ دوڑے گا، بھاگے گا، ٹیکسی میں جائے گا، تو ہم نے اس کو 5000 روپے اس کے چارج دے دیا، اب یہ رشوت دے نہیں دے ہمارے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ایجنٹ جو ہے، یہ کیس آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے کہ وہ نقلی ویزا، ان لیگل ویزا، وہ ایجنٹ جو ہے وہ بعض اوقات لگوا دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس ملک میں جاتا ہے، اس ملک میں بعض اوقات کسٹم میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اب وہ جاتا ہے جیل کے اندر، اور پھر جو مصیبت کھڑی ہوتی ہے ادھر وہ اجنبی، اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا. بعض اوقات برسوں تک اندر پڑے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، گھر والے انتظار کرتے ہیں کہ میرا لال کہاں گیا، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. وہ تو اس کے بیچارے کا تیجا دسواں برس کوئی کرنے والا نہیں، انتظار ہی کرتے ہوتے ہیں. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے، وہ اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، نوکری پہ گیا تھا، آیا نہیں ہے، کوئی لیٹر بھی نہیں لکھتا ہے. اب یار بیچارہ کہاں سے لیٹر لکھے گا، خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ دوسرے ملک میں جانے کے یہ سائیڈ ایفیکٹ. اچھا، مزید بعض ملکوں میں اس سے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ یہ کہ جب تک وہ اس میں اس ملک کو یہ اپلیکیشن نہ کرے نا، یہاں سے ویزا یا جو بھی ویزے کے لیے اپلیکیشن میں یہ لکھے کہ میں نے آپ لوگوں کا مذہب قبول کر لیا ہے اور یہ مسلمان مجھے مار دیں گے، یا یہ صورت کہ میں میرا مذہب، جنہیں مذہب کا بھی یہ ہوتا ہے نا شک ہوتی ہے، تو اس میں لکھ دے کہ آئی ایم کرسچن معاذ اللہ، یا جو بھی اس ملک کا مذہب لکھ دے تو ویزا ملتا ہے. تو نعوذ باللہ، اب یہ کہ اس نے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو کافر لکھا، تو اب یہ کہ وہ کافر ہوا. ایجنٹ نے اگر اس کو مشورہ دیا کہ بھائی تم لکھو اس میں کہ میں کرسچن ہوں، تو ویزا ملے گا. تو ایجنٹ یہ مشورہ دیتے ہی کافر ہو گیا. اب یہ لکھے نہ لکھے یہ بات کی بات ہے. تو یہ لکھ کر بھی لوگ ویزا لیتے ہیں، اسلام ویزا وصول کرنے کے چارج میں اسلام دے دیتے ہیں، اپنا ایمان دے دیتے ہیں. یہ دوسرے ملکوں کے طرح طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اس کے علاوہ پھر غیر مسلموں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ان کی، ان کو اسلام کا عمل پہلے سے تو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ کچھ نہ کچھ گفریات جو ہیں ان کی صحبت سے ان کے ذہن و دماغ میں گھس جاتے ہوں گے، اور وہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے کفریات دن میں بکتا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کفریات بک رہا ہوں. ان کے عبادت خانوں میں بھی آنا جانا، ان کے مذہبی تہواروں میں آنا جانا، مبارکبادیاں دینا. اب اس میں یعنی کہ ہر بات کفر نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بعض باتیں کفر بھی ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اب ان کا تہوار ہے، مذہبی تہوار، اس کی مبارکباد دی تو وہ حرام ہے، اور اگر اس تہوار کو اس نے تعظیم کی اس تہوار کی، اب اس پر حکم کفر ہے. یہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ پھنس جاتے ہیں. مسلمان مسلمانوں کے پاس رہے، ہر ایک اپنے اپنے اس میں ٹھیک رہتا ہے، ورنہ دوسروں میں رہ کر وہ ایمان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے میں تو حج پر بھی جو جاتے ہیں نا، میں نے یہی میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی صرف علماء کے ساتھ حج کریں، یعنی جو بھی قافلہ بنے اس میں عالم ہو. دیکھو وہ نام کا علامہ نہ ہو جس کو علامہ کے معنی ہی نہ پتا ہو. یہاں تو ہر مسجد کا امام علامہ ہوتا ہے، بلکہ وہ داڑھی رکھ لی تو اس کو لوگ مولانا بولتے ہیں، بیچارے کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، نماز کے کتنے فرض وہ بھی نہیں پتا ہوتا، اور مولانا ہوتا ہے وہ. اور برہم میں بیچارہ اپنا اظہار بھی نہیں کرتا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، پھر دے مسئلہ وہ پھر اندھیرے میں فائر کرتا رہتا ہے. وہ عالم واقعی عالم ہو، عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، وہ ہر حج کے قافلے میں مسٹ ہے، ایک ہونا چاہیے، تاکہ راستے میں وہ رہنمائی بھی کرتا رہے، حج کے احکام بھی تعلیم کرے، سمجھائے بھی، اور ساتھ میں کوئی حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی کفر و ایمان کے مسائل آئیں تو اس میں بھی وہ سنبھالتا رہے ان کو. کوئی سنی عالم اور ٹائٹ عالم اور آفیشیل عالم جو ہے نا، وہ حج کے قافلے میں جب تک نہ ہونا، کسی کو عوام کو جو ہے نا وہ حج پر جانے سے پہلے 112 بار سوچ لینا چاہیے. ہاں حج فرض ہے، میں تو اس کو جانا تو چاہیے حج پر، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ پورا زور لگا دے کہ وہ عالم دین کے قافلے میں جائے، ایک کم از کم ہو. اب تو قافلے بنتے ہیں نا آج کل، تو ایک عالم دین ہر قافلے میں ہونا چاہیے، بلکہ جو قافلے بناتے ہیں ان کو بھی ٹھیک ہے، وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے کوئی بھی ایک بھی قافلہ، یعنی کہ یہ جتنے بھی بنا تھا انڈر میں نہیں ہے ہم لوگوں کے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے جنرلی کہ اگر تم لوگ قافلے بناتے ہو تو ہر قافلے میں ایک عالم دین کا ارینج کیا کرو، اور عالم دین ہو، وہ دھکا اسٹارٹ نہ ہو، فل فلیش، یعنی کہ پورا عالم ہو اور واقعی عالم دین ہو اس کو شامل کریں تاکہ یہ لوگوں کے ایمان کا بھی تحفظ کرتا رہے، پروٹیکشن دے ایمان کو، اور مسائل بھی اور حج کے اور ارکان بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھائے، اور اگر وہ واقعی عالم ہے تو وہ حج کے ارکان جانتا ہوگا، اب حج کے ارکان اور مناسک نہیں جانتا تو عالم تھوڑی ہو تو جاہل ہے، وہ عالم کہلاتا ہے یا اس کو لوگ علامہ بولتے ہیں، وہ عربی بولنا جانتا ہے تو یہ تھوڑی وہ عالم کی مطلب ہے کہ شرائط میں سے عالم وہ کہ جو مطلب ہے کہ اپنے عقائد سے پورے طور پر واقف ہو، اور اپنی یعنی کہ جو بھی اپنی ضرورت کے مسائل ہیں دین کے وہ اس کو معلوم ہو، اور ان عقائد پر وہ مستقل ہو، ان مسائل پر بھی مستقل ہو، اور ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکالنے کی اس میں صلاحیت ہو، وہ عالم کہلاتا ہے. یہ عالم کی ڈیفینیشن ہے. یہاں تو بڑے بڑے علامہ کہلانے والوں کو بعض اوقات اگر کسوٹی پر رکھتے ہیں تو بھگتے بنتی تو ہوگا کیا؟ مفتی کہلاتے ہیں بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ مفتی کی واٹ از مفتی، ہو از مفتی، مفتی کی ڈیفینیشن کیا، انہوں نے بیچاروں کو اتنی بھی شدھ نہیں ہوتی. ایک صاف سوال جواب بڑے دیتے تھے تو میں نے ایسے ان کو پوچھ لیا، میں نے کہا اگر میں آپ کو مفتی کی تعریف پوچھوں تو دوسرے بھی تھے بھی گھبرا گئے کیا. میں نے کہا یار آپ کیوں یار مسائل بتاتے ہیں، کسی چینل پر بتاتے ہیں، میں نے ان کو اس طرح وہ سمجھا دے کہ یار نہیں اتنا رسک نہیں لینا چاہیے اور مسائل بتانا، میں خود مفتی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا، تو میں کیا کرتا ہوں علماء کو مفتیوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں کہ جہاں میں مطلب پھنس لوں یہ میرے کو سنبھال لیں. اب میری صرف اتنی خصوصیت ہے کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، لوگ مجھے سنتے، ورنہ علمی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے، بس نام ہو گیا. تو گڈ ویل ہوتی ہے نا، گڈ ویل کے بھی پیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا، خالی نام استعمال کرنے کے کمپنیاں پیسے دیتی ہیں. تو میری گڈ ویل ہے الحمدللہ کہ میرا مطلب یعنی کہ اللہ نے نام روشن فرمایا اور لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مجھے پہنچایا، یہ اس کا کرم ہے. تو اب اس یہ میرے لیے امتحان ہے واللہ العظیم، یہ بہت بڑا امتحان. اگر میں پھول جاتا ہوں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، اس کو جھاڑا اس کو لتاڑا اور اپنی وہ میم میں شروع کر دی، تو وہ تو میم میں تو کس کی چلتی ہے، شیطان نے تکبر کیا آج سب پھٹکار مارتے ہیں اور لاکھوں حاجی ہر سال اس کو کنکریاں مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اس کو، ہم لاہور شریف پڑھتے ہیں اس میں تھوکتے ہیں، ہم یہ جو وہ نا وسوسے آتے ہیں تو تھو تھو کرتے ہیں نا، تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اوقات اس کے منہ پہ تھوک گرتا بھی ہے، تھوک گرتا ہے اس کے منہ پر، آتھو شیطان کی نیت سے میں نے تھوک ماری اس کے منہ پہ. تو یہ کہ میں سمجھانے کی عرض کر رہا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر میمے آ گئی تو پھر وہ میمے جو کرے تو چوری چلے، بکری میمے کرتی ہے نا گوٹ، پھر چوری چڑھتی ہے نا اس پہ، تو اللہ تعالیٰ میمے سے بچائے. تو میرا نام ہو گیا ہے، کام کا نہیں ہوں، اللہ کام کا بنا دے مجھے. تو
اسے پاک ہے نا من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے.
تواضع وہ کرے گا کہ جو واقعی کچھ ہو، جو کچھ ہو ہی نہیں تو پھر وہ اس کی تواضع کیا ہے، یہ بھی تو حقیقت کا اظہار کرتا ہے.
یہ بھی تو تواضع میں سے ہے نا کہ کچھ ہونے کے باوجود وہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں.
سبحان اللہ،
آپ کا فیضان ہے کہ الحمدللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ، یہ میری بھول ہو گئی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تب میری معلومات جو ہے نا، یہ میں چونکہ میں نے کہا نا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جس کو عرف عام میں پڑھا لکھا بولتے ہیں وہ نہیں ہوں، تو بس یہ کہ میں علماء کو ساتھ رکھ کر ہی، یہ عام طور پہ میری عادت ہے کہ یہ مدنی مذاکرہ کرتا ہوں کہ میرے نام پر ان میں سے کسی کو آپ بٹھا دو گے تو شاید آپ بھی چین سے آپ بیٹھو گے، ادھر بھاگے گا ادھر لڑکے گا، یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا مدنی چینل والے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو وہ آئی وانٹ الیاس قادری لبیک، تو ادھر سے مطالبہ آئی وانٹ الیاس قادری تو لبیک حاضر. چلو، تو علمیت کا تو میں مطالعہ کرتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، فون کرتا ہوں، ان سے فون کرواتا ہوں، معلومات کر کے آپ لوگوں کو دیتا رہا، یہی میری تقریر اور یہی میری تحریر کا حال ہے کہ پوچھ پوچھ کے، کتابیں دیکھ دیکھ کر اور علمیہ والوں سے تعاون حاصل کر کر کے میں آپ کو رسالہ دیتا ہوں. سمجھتا کہ الیاس واہ ہے بڑی معلومات، میری خاک معلومات ہے، میری پیٹ مضبوط ہے، مجھے لوگ بتاتے ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں، قلم میرا ہے، کام دوسروں کا ہوتا ہے، نام میرا ہے، تو ابھی زبان میری ہے اور علم ان لوگوں کی طرف سے مجھے مل رہا ہے اور میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو آئی ایم اونلی گاڑی پہنچاتی ہے نا, تو میں گاڑی ہوں, آپ کو پہنچاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حقیقی توازن نصیب کرے, عاجزی نصیب کرے اور ہمیں تکبر سے بچائے. تو بات چل رہی تھی اس کی کہ وہ حج پر آ گئے کہ حج کے قافلے میں بھی عالم ہو. تو اسی طرح جو وہ حج کا یا عمرے کا جو بھی قافلہ اس میں عالم ایک مسٹ ہے. یہ سب سے میری درخواست ہے جو قافلے بناتے ہیں. اور باہر ملک میں جو جاتے ہیں ان کو تو علماء ملیں گے کہاں سے, مشکل ہے کہ وہاں علماء بھی نہیں ملتے. اب اگر وہ عالم جو کہلاتا ہے خدا جانے وہ اس کا مارک کیا ہے اس عالم کا, یہ سمجھ نہیں آتی. یہ نہ ہو کہ وہ عالم سمجھ کر ہم اس کے صحبت میں جائیں, تھوڑا بہت جو ہی ہمارا مطلب ہے نا حساب کتاب تھا وہ سب چھین لے ہم سے, ایمان بھی ہم تو چھین لے اور کہیں کسی اور کھوٹے سے باندھ دے اپنے کو, یہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے. تو اس لیے وہ دوسرے ملک کمانے کے لیے جانا از ویری رسکی گین, ویری 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 رسکی گین.
بابا بہت آپ نے رسک بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ضرورت مند اور پریشان حال شخص اس وقت آپ کا یہ بیان سن رہا ہو, ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ایک وسوسہ ہے کہ یار ٹھیک ہے اب یہ باتیں کر رہے لیکن دکھ پریشانی غم تکلیف بے روزگاری مہنگائی, اب یہ جس کو ہو نا وہ دیکھے کہ کیسے ہوتا ہے یہ کمانا اور یہاں نوکریاں نہیں ملتی, یہ نہیں ملتا, جانا پڑتا ہے کاروبار کرنا پڑتا ہے, پھر یہ ساری بھگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, اب ہر چیز دیکھتے رہیں گے تو یہ چلے گا کیسے. تو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہم, لیکن کیا کریں, گھر بھی چلانا ہے, اپنے آپ کو روزگار بھی سنبھالنا ہے. تو اس وقت اس کو 10 قسم کے اس وقت وسوسے خیالات آتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتا رہا ہو, تو اس کو کس طرح آپ مطمئن کریں گے؟
میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا, اپنے کرم پر ہے اس کے کہ وہ اس کو رزق پہنچائے گا.
تو میں رزق,
ہماری ریکوائرمنٹس
بھائی میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں.
ہاں بس تو یہی نا, تو ریکوائرمنٹس ہم نے بڑھا لی نا, ضرورت ہم نے اضافی پال کے رکھی ہیں, عیاشی چاہیے, پورا عیش کوشیاں چاہیے, وہ ٹی وی چاہیے تو اس پر طرح طرح کے چینل چاہیے, تو اس کے لیے پھر وہ ڈش اینٹینا چاہیے, تو اس کا پھر بل بھی لگے گا, تو ایئر کنڈیشن بھی چاہیے ہم کو, اس کا بھی بل لگے گا, پھر اچھے اچھے کھانے چاہیے, پھر ہوٹلنگ کا بھی مطلب انہیں چسکا لگا ہوا ہے. تو اب اس طرح کی مطلب چیزیں, پھر شادیوں میں غلط رسمیں اور اس کے اخراجات, پھر لباس, بات بات پر نیا لباس چاہیے, جیسے فیشن آگے پیچھے ہوا تو فوراً ہمارا لباس چینج ہونا چاہیے, اور یہ مصیبت عورتوں میں مرد کے مقابلے میں شاید 100 گنا زیادہ ہے فیشن کی. یہ سب اس لیے یہ مجبور ہے,
نہیں چاہیے,
ٹینشن کا شکار
بھائی. جو آپ نے کہا نا نہیں چاہیے, مولانا صاحب نوکری نہیں ہمارے پاس, آپ ادھر ادھر ہم کو لے کے جاؤ, ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے, یہاں مطلب روزگار نہیں مل رہا ہے, ہم کدھر جائیں؟ یہ تو بات کی بات ہے, ابھی ہم کو تو ادھر مہینہ پورا کرنا مشکل ہو گیا, ہم کا قرضہ چڑھ جاتا ہے, تو یہ ساری ضرورت ہم کدھر سے پوری کریں گے؟ تو کہ اس کے لیے بھی ہم مطلب کہ یہ اگر ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہیں تو اس میں کیا آپ کیوں منع کرتے ہوں گے؟
میں نے کوئی ناجائز تو نہیں کہا نا دوسرے ملک میں جانا, میں تو یہ مشورہ ہی تو دے رہا ہوں یار.
اچھا
تو کہ میں ناجائز بولا کہ دوسرے ملک میں نوکری کرنا ناجائز ہے؟ بھائی میں نے ناجائز تو نہیں بولا, میں تو اس کی سائیڈ ایفیکٹ بتا رہا ہوں. اب ایئر کنڈیشن آپ نے لگا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے.
جی ہاں,
بدن گلتا ہے, آج میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں, آج مجھ سے وہ دو دانوں بیٹھا نہیں جا رہا, کل ساری رات آپ نے مجھے اے سی میں بٹھایا اور میں اے سی کا عادی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے پیشاب کرنے کے لیے بیچ میں سے بھاگنا پڑا, ورنہ دو راتوں سے نہیں بھاگتا تھا, اور پھر جو پیشاب کی شدت آئی تو مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, حالت خراب ہو گئی میری. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایسی جس کا سائڈ افیکٹ مجھے تو بھگتنا پڑا نا, تو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, تو اے سی کو ناجائز تھوڑی بولتا ہوں میں. اب دنیا میں جا بھی جاؤ اے سی, میں خود جاتا ہوں, مجبوری ہوتی ہے, مجھے مزہ آئے نہ ہے, میں مطلب چولہے میں پڑوں, اگلوں نے تو اے سی چلایا نہ ہے, اوکے. ہوائی جہاز میں اے سی جان پہ چل رہے ہوتے, بند کروانا پڑتا. اب اس بار بھی آتے آتے میرے وہ, میں نے جرابیں نہیں پہنی, میرا گرمی ہے چل جا, اور اے سی پاؤں میں ٹھنڈک لگ رہی تھی, اے سی چل رہے تھے بند بھی کیا, لیکن پھر وہ چادر بھی لپیٹنی پڑی مجھے, تو میں کیا کروں یار. اب مجھے اس کے سائڈ افیکٹ, بدن گلاتا ہی ہے, اے سی جو بدن گلاتا ہے, بدن میں درد کرتا ہے, پیشاب آور ہے یہ، پیشاب بڑھاتا ہے، جوڑوں میں درد کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ اپنے اندر زحمتیں لیے ہوئے ہوتی ہیں. وہ بڑی، جتنی نعمت بڑی دنیا کی اتنی زحمت بھی بڑی اس کی. تو یوں اگر میں اے سی کے سائڈ ایفیکٹ گنواؤں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو کہ اے سی رکھنا ہی حرام ہو گیا. حرام نہیں ہے، پوری مسجد نبوی وہ سینٹرل اے سی ہے اس کا، تو بہت دور مطلب پلانٹ لگا ہوا بہت بڑا، پوری مسجد کو اے سی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا آ رہا ہے جائز ہے. تو مسجد نبوی شریف تو ویسے ہی وہ مدینہ کا تذکرہ آ گیا، لیکن یہ کہ وہاں بھی کوئی اگر بات غلط ہو تو وہ غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہو. تو اے سی لگانا جائز ہے تو وہ صحیح ہے. تو یہاں بھی آپ نے اے سی لگایا کہ یو کے والے بےچارے تکلیف میں آ گئے گرمیوں میں، ویلکم، ہمارے مہمان ہیں ان کی، ہم کو ریکوائرمنٹس پوری کرنی چاہیے، ہم نے بلایا ان کو، ہمیں ان کو راحت پہنچانی پڑے گی. یہ غریب مجبور ہے کہ وہاں ان کا ملک ٹھنڈا ہے، وہاں ہماری طرح گرمی ان لوگوں نے دیکھی نہیں ہوتی. تو یہ ان کے لیے بالکل جائز بلکہ ان کے لیے ضروری ہے. اگر کسی کو اے سی کے بغیر نماز میں دل نہیں لگتا تو اب اس کے لیے تو اے سی لگانا افضل ہو گیا، ثواب ملے گا اس کو. اس نیت سے اے سی چلائے گا تاکہ مجھے نماز میں خوشبو و خضوع حاصل ہو، ثواب ملے گا. مہمان آ گیا اس کو راحت پہنچانے کے لیے آپ نے اے سی لگایا، ثواب ملے گا اس میں. تو یہ کہ اب یہ ہے تو اچھا کام، لیکن سائیڈ ایفیکٹ تو اپنی جگہ پر، سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں جائے گے نا. جیسے مال کے سائیڈ ایفیکٹ میں نے گنوائے، اب آج کل ڈاکو چٹھی کس کو بیچتا ہے؟ کیا لیبر کو بیچتا ہے؟ جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے اس کو کیا دھمکی دیتا ہے کہ میرے کو اتنے لاکھ دے دے؟ ظاہر ہے وہ ڈاکو چٹھی اسی کو بھیجے گا کہ پتا ہے اس کو کہ یہ پارٹی ہے، مالدار آدمی ہے، یا اسی کے بچے کو اغوا کرے گا جس سے پیسہ ملے گا ڈاکو کو. غریب کے غریب کا بچہ کیوں اٹھائے گا؟ کون پیسے دے گا اس کو؟ الٹا کھلانا پڑے گا غریب کے بچے کو. اگر وہ مار بھی دیتے ہیں تو نہیں دیتا، بےچارا دے گا کہاں سے؟ بچے کو تو بچانے کے لیے بےچارا وہ کوشش کرے گا، لیکن بچہ تو بچا نہیں سکتا، پیسہ ہی نہیں اس کے پاس، تو ڈاکو مار دے گا تو بھی ڈاکو کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ گناہوں میں اضافہ ہی ہوگا نا اس کا. تو اس لیے مال کی کثرت کے منفی اثرات جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر کوئی مال جمع کرتا ہے حلال کا مال، گناہ گار نہیں ہے. کوئی دولت کماتا ہے، گناہ گار نہیں، جبکہ اور کوئی موانع اس میں نہ ہوں. یعنی کہ اگر حلال 100% حلال روزی ہے اس کے پاس، وہ رکھتا ہے اس کو جمع کر کے، تو مباح ہے، گناہ گار نہیں. اور اگر کوئی جائز مقصد ہے اس کا تو ثواب بھی پائے گا کہ اس لیے اس نے جمع کیا کہ واقعی اس کی 100% یہ نیت ہے کہ میں اس لیے یہ اکٹھے کر رہا ہوں کہ میں اس سال حج پہ جاؤں گا، تو اب یہ جمع کرنا کار ثواب ہے اس کے لیے. یا اس لیے جمع کر رہا ہے کہ وہ فلاں غریب جو ہے اس کے لیے میں تھوڑا پیسہ جمع کر لوں تو انشاءاللہ اس کو ایک میں دکان ڈلوا دوں گا، بیچارہ وہ بھلے یہ بھی روزی کمائے، ثواب کا کام ہے. میں اس لیے روز جمع کر رہا ہوں کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، ثواب کا کام ہے اس کا رقم جمع کروانا. اللہ اس کی رقم کو پروٹیکشن فراہم کرے گا، حفاظت فراہم کرے گا اپنی رحمت سے، اگر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو انما الاعمال بالنیات، کہ دولت جمع کرنا مباح ہے، مگر یہ مباح ہے اس کا حساب ہے. تو اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، اور اچھی نیت کہ جس کا محل بھی ہو. بے محل اچھی نیت تو اچھی نیت نہیں ہے نا. واقعی محل ہو کہ وہ دولت کیوں جمع کر رہا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرے، اس لیے وہ تھوڑی بہت اس نے دولت رکھی اور لی اپنے پاس، اور واقعی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اور اس کا ذہن ہے ہی خدمت کا، تب تو ثواب ملے گا اس کو. ورنہ خامہ خواہ، آج کل خامہ خواہ چوم کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، پھر اس سے مزید وہ کام بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے سیونگز اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس میں رکھتے ہیں، پھر انٹرسٹ اس سے حاصل کرتے ہیں، اور بس جس طرح آپ آج کل وہ روزی لوگ اور پیسوں کی بڑھوتری یا اس میں وہ دولت میں مزید اضافے کرتے ہیں، یہ تقریباً جو دنیا داری کے یعنی دنیاوی مال کی محبت میں گرفتار ہیں وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح پیسہ جمع ہوتا ہے. تو اس لیے دولت کی محبت نہیں ٹھیک. اگر کوئی بیچارہ واقعی مجبور ہے اور دوسرے ملک جاتا بھی ہے تو اگر مجبور نہیں ہے پھر بھی جاتا ہے تو بھی ناجائز تھوڑی ہے. میں تو سمجھا رہا ہوں کہ مطلب جو خدا وہاں روزی دے گا وہی خدا یہاں بھی روزی دے گا. مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے, اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ کے بچوں کی امی کو آپ چھوڑ کر کئی کئی سال کے لیے چلے جاؤ گے تو یہاں وہ پھر کیا گل کھلیں گے, پھر آ کر پھر آپ اپنے آپ کو مار دو گے, اس کو مار دو گے, خدا نہ خواستہ. تو ایسے میں تو پھر چار مہینے کی اجازت ہے نا کہ وہ دونوں ہے نا کہ بیوی کو چھوڑ کر چار مہینے دور رہ سکتا ہے, چار چار مہینے میں حاضری دے. تو بہت سارے مسائل, پھر ماں باپ بیمار پریشان ہوتے ہیں, اولاد کی ضرورت ہوتی خدمت کی, اولاد ہے کہ خالی پیسے ہی اکٹھے کر رہی ہے, میری زندگی کا مقصد ہے فقط مال کمانا, یہ تو نہیں نا.
اب فی زمانہ تو یہ بھی ہے نا کہ آج جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کے حوالے سے بہت ہی پیارا اور عمدہ مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا کہ واقعی یتن ماں باپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فی زمانہ ایسا بھی ہے کہ اگر والدین بیمار بھی ہوں تب بھی مطلب کہ ایسے حالات میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا تو ادھر ہی رہے, ہم کو بس تو خالی پیسے بھیج.
اب ماں باپ ایسا بولتے ہیں, ماں باپ بولتے ہیں, ماں باپ کو خوش رکھتے ہوئے اگر وہ جاتا ہے اس حوالے سے تو یہ گناہگار نہیں ہے, اور اگر ماں باپ تڑپتے ہیں اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر گناہگار.
اب آپ نے جتنے سائڈ افیکٹس بیان کیے, نقصانات ہیں, یہ تو خیر ابھی آپ نے دنیاوی نقصانات بیان کیے, جب آپ اخروی نقصانات گنتی کروانے جائیں گے اس کا تو ایک سلسلہ ہی بہت آگے ہے اور ماشاء اللہ ہم آپ سے سنتے بھی رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے باپا کہ وہ جیسے کہنا کہ دل میرا مال پہ شیدا ہو گیا, اب کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے, اب تو جو ہونا تھا باپا ہو گیا. تو اب یہ بتائیے باپا کہ جو مال ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر نقصان پہنچا سکتا ہے, جو مال جو انداز روزگار ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر ہم اس طرح اس مال میں اس روزگار میں پھنس چکے نکلنے کی کیا صورت ہے؟
جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دے, یہی صورت ہے. اب وہ تو ہزاروں صورتیں جس سے لوگ حرام روزی کما رہے ہیں آج کل, اور بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ 100% حلال روزی کماتا ہو. آج اگر یہ بظاہر حلال روزی سمجھتا بھی ہے تو وہ حلال ہوتی نہیں اس کی, بعض اوقات کہ اس کو تجارت کے اصول نہیں معلوم, وہ اس وجہ سے پھنس جاتا ہے اور گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو جو تجارت کرنا چاہتا اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری مسائل سیکھے تاکہ وہ حرام میں نہ پڑے.
نوکری کرنے والا بھی تو بابا پوچھ
لینا. ہاں بالکل, نوکری والے کے لیے فرض ہے کہ وہ نوکری کے مسائل سیکھے.
ایسی کئی ریسٹورینٹ
سیٹ کے لیے مسائل ہے کہ وہ نوکر رکھنے کے مسائل سیکھے, مطلب فرض ہے اس کے لیے جو نوکر رکھنا چاہتا ہے.
ایسے کئی ریسٹورینٹ ہیں جن میں اگر غور کیا جائے تو شاید اس میں نوکری کرنا جائز نہ ہو, اسپیشلی جو بیرون ملک کے اندر ہوتے ہو. ایسی کئی جابس ہیں جو مطلب ممکن ہے کہ اگر یہ شرعی رہنمائی ہمارے تمام جہاں جہاں مدنی چینل کے اس وقت ہمارے ناظرین ہیں, ویورس ہیں مدنی چینل کے, ڈیفینیٹلی کہ یہ بیان صرف یہاں موجود اسلامی بھائیوں ہی کے لیے نہیں ہے کہ جو بیرون ملک سے یہاں آئے ہیں. یہ تو چلے مطلب اتنے تھوڑے سے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, اس وقت ممکن ہے کہ الحمدللہ عزوجل بے شمار لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی ملک و بیرون ملک میں ہمیں مدنی چینل پر اس وقت دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں. میں مشورہ دیتا ہوں گا ہر کوئی ایک بار اپنے ٹریڈنگ کو, اپنے تجارت کو, اپنی جابس کو ایک بار شرعی اسکیننگ سے گزار دیں, شرعی تفتیش سے گزار دیں, شرعی اسکیننگ کرا لیں اور شرعی طور پر اس کا ایکس رے کروا لیں, اس کا ٹیسٹ کروا لیں شرعی, یہ کہیں کوئی خرابی کہیں کوئی کمزوری تو نہیں ہے, اگر ہو تو میں اس کو دور کر لوں, ابھی سانسیں ہیں, ابھی وقت ہے, اپنے روزگار کو ہم درست کر لیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے. دنیا بھر میں جہاں بھی اس وقت مدنی چینل کے ویورز ہیں, کئی دنیا میں ہمارے اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو وومینس ہیں وہ جابس کرتی ہیں, جو بھی مین ہو یا وومین ہو, جوان ہے یا بوڑھا ہے, نوکر ہے یا سیٹ ہے, آپ کسی کہ یہاں بھی نوکری کرتے ہیں، پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے روزگار کو ایک مرتبہ شرعی اسکیننگ سے گزار دیں۔ آپ کو اگرچہ لگتا ہو کہ میں 100% صحیح ہوں، اگر آپ کو 100% صحیح لگتا ہے تو آپ کو پوچھنے میں حرج کیا ہے، اور آپ کو پوچھنے میں ہی جھجھک آ رہی ہے کہ یار اگر نہیں ہوا تو 200% پوچھ لیجئے۔ یہ جھجھک ہی شاید اس لیے آ رہی ہو کہ یار لگتا ہے اپنے کچھ مسئلہ ہوگا، نہیں پھنس گئے تو یہاں پھنسنے کا خوف کے بجائے وہاں کے پھنسنے کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ وہاں پھنس گئے تو کیا بنے گا۔ تو امیر سنت کے ان عطا کردہ مدنی پھولوں کو ایک کاش دل کے مدنی گلدستے میں سجانا نصیب ہو جائے، اور ہم جتنے بھی اس وقت کی بات جتنے بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی سمجھے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، اپنے سمیت ہر ایک سے بات ہے، اپنے آمدنی کے ذریعے کو ایک مرتبہ اس کی شرعی تفتیش کروا لے تاکہ اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اور اس کی بیوی بچوں کا جو گھر کی کفالت کرتا ہے اس کا روزگار حلال و طیب ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت ہے، دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔
صلو علی الحبیب۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ۔